عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم اپنے اس 10 روزہ پروگرام کے 6ویں دن میں، آپ بھی گنتے رہتے ہوں گے، میں بھی گنتا رہتا ہوں، آج 6ویں دن ہے، تو یہ بہت ہی اچھی مجلس اور بہت ہی اچھا پروگرام، جس کو سب بھی اچھا کہیں گے، جو بھی اس میں آئے گا وہ اس کو اچھا ہی کہے گا، اس کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مسلمان کا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اچھے پروگرام کی توفیق دی ہے، تو اس کے 6 دن آج مکمل ہو جائیں گے اور باقی 4 دن ہیں. آپ جس اچھی نیت کے ساتھ اور جس اچھے جذبے کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے، اور آپ جس محبت اور شوق سے کسی دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر ہم لوگ اس کی بے قدری کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں اور رحمت اور فضل کی اپیل بھی کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہے. سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 15واں پارہ ہے تقریباً، جہاں قرآن کا نصف ہے وہاں یہ سورت ہے. اس میں سے ایک حصہ جو ہم نے منتخب کیا ہے، پہلے آپ اس کے پس منظر کو تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ ان آیات کا پس منظر کیا ہے، یہ آیات کن حالات میں نازل ہوئی تھی اس وقت. بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں. میں نے پہلے 2 دن آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ زندگی ہر کسی کے لیے آزمائش ہے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے نبی بھی آزمائے جاتے ہیں، بلکہ نبیوں کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے، سخت آزمائش ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا، 950 سال تک وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور لوگ انکار کرتے رہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں, غیر معمولی بات. اور جب ان کی قوم غرق ہوئی تو بیٹا بھی ساتھ ہی غرق ہو گیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح آزمایا. تنہ تنہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ بت توڑ دے. اور ہاں, آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا کہ وہ ایک حویلی میں گئے اور وہاں پتھر کے بت پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کلہاڑا لیا, ڈنڈا لیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا اور توڑ دیا اور بس ختم. بات اتنی آسان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے جو خدا تھے اس معاشرے کے خداؤں کے خدا توڑ ڈالے اور اکیلے توڑ ڈالے. اتنی جرت. یہ موجودہ زمانے کے جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف گھر کے بند کمرے میں بھی بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی. اور ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس وقت کے جو انسانی خدا تھے, انسانوں کی گردنوں پر سوار تھے, ان کے خدا توڑ ڈالے. جن کو وہ پوجتے تھے ان کو توڑ ڈالا. اسی لیے تو ان نے کہا کہ آگ جلاؤ, اکٹھے ہو جاؤ اور بہت بڑا ایک الاؤ تیار کرو اور اس میں پھینک دو ابراہیم کو. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائش میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ کہا جاتا ہے, لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ ایک منجیک کے اندر ڈال کر آگ کے علاؤ میں پھینکنے لگے تو فرشتہ آیا. اس نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں بچا لیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو کہا کہ میرے اور اللہ کے درمیان سے ہٹ جا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو مجھے بچائے. اللہ نے مجھے بچانا ہوا تو خود بچائے گا, میں تیری مدد بھی نہیں چاہتا. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ براہ راست اللہ نے آگ کو خود کہا, یا نارو کونی بردن و سلاما, خود اللہ نے حکم دیا. اتنے مواحد تھے, اتنے اللہ پر اعتماد کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ فرشتے کی مدد کو بھی گوارا نہیں کیا اور پورے اتر گئے. اور پھر 85 سال تک وہ اللہ کے راستے میں سرزمین عرب کی خاک چھانتے رہے اور اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ یا اللہ, تیرے راستے میں چل چل کے بوڑھا ہو گیا ہوں, کوئی بیٹا عطا کر جو کمائی ہوئی جاگیر نہ سنبھالے بلکہ جس کام کو میں کر رہا ہوں وہ بھی اسی کام کو کرے. تو بڑھاپے میں اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا اور پھر ایک آزمائش میں اللہ نے ڈال دیا اور فرمایا کہ اس اسماعیل کو اور اس کی ماں کو وہاں چھوڑا جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں بستا. آپ سوچیں گے کمال ہے. ابراہیم علیہ السلام, واللہ انسان غم سے بھر جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی پورے اترے. اور پھر وہ اتنا شفیق, اتنا پیارا, اتنا فرما بردار, اتنا سہلے, اتنا نیک, اتنا خوبصورت بیٹا جب 13 برس کا ہوا, قرآن میں آتا ہے کہ جب چلنے پھرنے کے اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی خنجر سے ذبح کر. یہ کوئی افسانے ہیں؟ آپ کا خیال ہے یہ افسانے؟ یہ افسانے نہیں ہیں. کیوں اپنے خنجر سے ذبح کر دے؟ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے جلیل القدر نبی کے ذریعے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ وہ ہے جو اپنی ساری محبتیں میری محبت پر قربان کر دے. میرا بندہ وہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ رکھنا چاہتا تھا. اور اس نے, اللہ نے انبیاء ہی کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. کہ میرے خوف سے بڑھ کر کسی کا خوف دل میں نہ رکھو اور میری محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت دل میں نہ رکھو. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, اسماعیل سے, یہ قرآن میں آتا ہے, بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان, کر گزریے اس کام کو جس کا حکم اللہ تمہیں دے رہا ہے, چلا دیں اس گردن پر خنجر, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسی پر علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آپ نے سمجھا اس شعر کو؟ نہیں سمجھا. علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل اپنی 13 سال کی عمر میں اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ باپ اس کی گردن پر خنجر چلا دے. کیوں تیار ہو گیا؟ کسی سکول میں اسے سمجھایا گیا تھا اور پڑھایا گیا تھا اور کسی سکول نے اس کی تربیت کی تھی؟ نہیں, یہ اس کے باپ کی فیضان نظر تھی. جو باپ اللہ کے حکم سے آگ میں گر چکا تھا, اس کے کریکٹر اور اس کی سیرت کا اثر اس کے بیٹے میں منتقل ہوا تھا. اس طرح بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتی کہ خود تم دن رات جھوٹ بولو اور اپنے بچے کو کہو کہ سچ بولا کر, دن رات تم خود تو حرام کھاؤ اور بچے کے بارے میں تمہاری یہ خواہش ہو کہ یہ بڑا نیک آدمی بنے. کیوں؟ فیضان نظر منتقل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں ڈالا, اور ابراہیم علیہ السلام کمال بندے تھے کہ اس آزمائش میں بھی پورے اتر گئے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ دمبا ذبح ہوا, ہوا تو دمبا ہی ذبح. یہ تو ٹھیک بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح نہیں کیا, عملاً انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا, اس کو منہ کے بل لٹایا, اس پر خنجر چلایا, خنجر کے چلنے, خون کے بہنے کی آواز کو سنا, لیکن جب اپنی آنکھ سے پٹی کو ہٹایا تو پتا چلا کہ ذبح ہونے والا اسماعیل نہیں دمبا. انہوں نے اسماعیل کو ذبح کیا. کوئی معمولی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اتر گئے. تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا پہلے 2 دن کہ یہ زندگی آزمائش ہے اور اس میں ہر کسی کو آزمایا جاتا ہے, کوئی نہیں بچتا آزمائش سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں آزمایا, واللہ ساری زندگی خاص طور پر نبی بننے کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہر لمحہ آزمائش تھا. آزمائش نہیں تھا. جو سورج طلوع ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانیوں کے اضافے کے ساتھ طلوع ہوتا تھا. ٹینشن, دباؤ, دن کا بھی دباؤ, رات کا بھی دباؤ. یہ کیوں ہوا؟ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہوا. یہ کوئی افسانہ تو نہیں میں بیان کر رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو, قیامت تک میرے غم تمہارے غموں کی تعزیت کریں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ جس پر زیادہ غم آئیں, مصیبتیں آئیں, وہ میری مصیبتوں کو یاد کر لے, اس کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی. بعض لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے نا کہ مجھ پر تو بڑی مصیبتیں آ گئیں, میں تو بڑا پریشان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مصیبتیں تمہارے غموں کو ہلکا کر دیں گی. میری مصیبتوں کو یاد کر لیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آزمائش تھی, لیکن خود انہوں نے فرمایا کہ آزمائش کا جو عروج تھا اور آزمائش کی جو پیک تھی وہ طائف کا بازار تھا. خود انہوں نے کہا, خود انہوں نے فرمایا. شیب ابی طالب بھی آزمائش تھی, ہجرت کا سفر بھی آزمائش تھا, غار ثور بھی آزمائش تھی, جنگ بدر بھی آزمائش تھی, جنگ احد بھی آزمائش تھی, جنگ احزاب بھی آزمائش تھی, صلح حدیبیہ بھی آزمائش تھی, دن اور رات ساری آزمائشیں تھیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سخت ترین آزمائش وہ تھی جو میں نے طائف کے سفر کے دوران بھگتی. لوگ اس کو تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور خطیب لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور لوگ اس سفر کے تذکرے سن کر جھومتے رہتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ عجب بات ہے, وہ مذاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سرداروں نے کیا وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو اس راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پتھر مارے. آپ سوچیں نا ذرا. اور جب زخموں سے چور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا جاتا تھا اور پھر پتھر مارے جاتے تھے. آپ ذرا سوچیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش سے جب باہر نکلے پورا جسم خون سے لت پت تھا, اور اس حال میں ایک باغ کے اندر گئے تو ایک دوسری آزمائش آ گئی, دوسرے انداز سے اللہ نے آزمایا, اور ایک فرشتہ آ گیا. آپ نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں, میں مختصر کرتا ہوں. فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھ لیا وہ سارا منظر جو تیرے ساتھ ہوا. اور اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی اس بستی کو دو پہاڑوں کے اندر پیس کر رکھ دیا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کمال ہے, یہ آزمائش پہلی آزمائش سے بھی شاید سخت تھی. واللہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے نا تو جی نہیں بھرتا جب تک کہ انتقام نہ لے لیں. آپ کو اس کا مشاہدہ ہوا ہوگا, کسی طور پر ہم کہتے ہیں کہ کیوں معاف کریں, میرا کیا قصور تھا, میرے ساتھ اس نے کیوں کیا ہے. ہم قانون کے راستے سے اور لا قانون کے راستے سے, دونوں راستوں سے انتقام لیتے ہیں. اگر ہمارے بس چلے, اگر ہمارا بس چلے تو ہم کیا کریں. سونا نہیں ہے, اب بھی آپ سو جائیں گے, اس طرح کی باتیں سنتے سنتے بھی سو جائیں گے. ہمارا بس چلے تو واللہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے جب تک دگنی زیادتی ہم نہ کر لیں ہم اس کو چھوڑتے نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو کیا کہا, اس کا کہا کہ نہیں, میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا, میں لوگوں کے لیے عذاب کے لیے تو نہیں بنا کر بھیجا گیا, میں تو عذاب کو ٹالنے والا ہوں, میں تو چاہتا ہوں کہ انسان عذاب سے بچ جائیں, دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائیں, عقبہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں, میں تو انسانوں کو عذاب سے نکالنے کے لیے آیا ہوں, عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے تو نہیں آیا, میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ساتھ ایک بات کہی جس کا آپ سے تعلق ہے. آپ کہیں گے ہمارے سے کیا تعلق ہے, لیکن آپ سے اس بات کا براہ راست تعلق ہے, کراچی والوں سے تو زیادہ تعلق ہے اس کا. آپ کہیں گے کمال ہے, طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی, ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سے اس کا کیا تعلق. اگلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں, اور مجھے اللہ کی رحمت پر یہ امید ہے کہ ان لوگوں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہدایت پائیں گے. اس بات کا آپ سے تعلق ہے. شاید آپ میں سے کوئی سمجھ گیا ہوگا کہ آپ سے کیا تعلق ہے, زیادہ نہیں سمجھے. اس سے آپ کا تعلق یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے انہی کی نسل سے محمد بن قاسم پیدا ہوا جو کراچی آیا اور جس کی وجہ سے آپ ایمان لائے. انہی کا بیٹا تھا محمد بن قاسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نسل سے ہدایت یافتہ پیدا ہوں گے. انہی کی نسل سے محمد بن قاسم پیدا ہوا جو کراچی پہنچا اور اس نے ایک ماں بہن اور بیٹی کی عصمت کو بچانے کی کوشش کی. اللہ نے اس کے اس نیک عمل کو اتنا قبول کیا کہ بر صغیر پاک و ہند کی نسلوں کے لیے ایمان کی راہ کھول گئی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں تو ایمان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی وجہ سے ملا ہے. اگر وہ صبر نہ کرتے تو شاید ہمیں ایمان بھی نہ ملتا. یہ بات میں نے یہاں پر کیوں کہی ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ موضوع سے ہٹ کر بات کی جائے. یہ اس لیے کہی ہے کہ جب آزمائش کی پیک ہو جاتی ہے تو پھر اللہ مدد کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طائف کا سفر گزر گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دونوں پہلوؤں میں کامیاب ہو گئے, واپس پلٹے تو اللہ نے عرش پر بلا لیا, معراج نصیب ہوا. اور معراج کے ذریعے, معراج سارے نبیوں کو ہوتا ہوگا لیکن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا اس طرح کسی کو معراج نہیں. اسی طائف سے جب واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر بلایا اور یہ کہا اپنے نبی سے کہ اے میرے حبیب, اگر زمین والے تیرے دشمن ہیں تو آسمان والے تیرے دوست ہیں. کوئی فکر نہ کر, ہم تیری مدد پر کھڑے. سب کچھ ہمارے ارادے سے ہوتا ہے, سب کچھ ہماری کن سے ہوتا ہے. اب اس سفر معراج سے تو واپس پلٹے گا تو تیرے لیے یثرب کی بستی کے دل کھول دیے جائیں گے. تو ہجرت کا سفر کرے گا اور ایک ریاست اور ایک سٹیٹ تیرے لیے موجود ہوگی, اور نہ صرف مدینہ کے لوگوں کے دل تیرے لیے کھولے جائیں گے بلکہ عرب کی فتوحات کے بھی دروازے کھل جائیں گے. تو معراج کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی جو آج آپ کا سبق ہے. لوگوں کو تو صرف اتنا پتا ہے, اس لیے کہ لوگ زیادہ پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے. لوگ بھی, یہ مسلمان بھی گول مول رہنا چاہتے ہیں, دین کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں کرنا چاہتے. لوگوں میں تو, وہ بھی تھوڑے لوگوں میں, زیادہ لوگوں میں نہیں, لوگوں میں تو یہی بات مشہور ہے کہ معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ ملا تھا. نماز کا تحفہ نہیں ملا تھا, نماز کے علاوہ معاشرت اور سیاست اور حکومت اور ایک دوسرے کے تعلقات کے بارے میں پوری تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر دی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ اللہ مدینے اور ریاست مدینہ کے دروازے کھول رہا تھا, اس لیے اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے, اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے, اسلامی ثقافت کیا ہوتی ہے, اسلامی اخلاق کیا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا, اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں یہ ساری باتیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اب جب تم مدینہ جا رہے ہو تو وہاں تم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے, اس طرح کا معاشرہ بنانا ہے, اس طرح کی حکومت بنانی ہے. اس لیے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ اسلام, قرآن اپنے الفاظ میں آپ کو اپنا منشور بتائے گا, جس طرح پارٹیوں والے منشور بتاتے ہیں. اور جو حکومت میں آتا ہے پہلے دن جو تقریر کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا منشور. سات نکات, کوئی سات نکات بیان کرتا ہے, کوئی پانچ نکات بیان کرتا ہے, کوئی دس نکات بیان کرتا ہے, اور سارے جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں. اللہ بھی اپنا منشور لوگوں کو دیتا ہے. کہ یہ ہے اسلام کا منشور, اور کس طرح دیتا ہے آپ سنیں. پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سنتے, پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سوچتے. لوگ اس قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہیں؟ فائن تذهبون, کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ فائن تذهبون, تم کدھر جا رہے ہو؟ سنیں اسلام کا منشور کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه.
پہلی دفعہ منشور کی پہلی دفعہ. اچھا جی, کان کھول کر سن لیں, چلو سنتے لیں, عمل تو بعد کی بات ہے, سن لیں سمجھ لیں, کسی اور کو بھی جا کے بتا دیں. یہ جو دوسروں کی تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں اور تالیاں مارتے پھرتے ہیں اور زندہ باد کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں, یہ تو سن لیں کہ اللہ کا منشور کیا ہے, اسلام کا منشور کیا ہے. وقضى ربك, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسلمانوں کی زندگی, مسلمانوں کے معاشرے, مسلمانوں کی معیشت, مسلمانوں کی سیاست اور مسلمانوں کی حکومت کا فیصلہ کوئی صدر نہیں کرتا, کوئی قومی اسمبلی نہیں کرتی, کوئی سینٹ نہیں کرتا, اللہ کرتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. رب نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا, وَقَضَى رَبُّكَ. کسی کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے, حتیٰ کہ ہم نے کسی کو بھی فیصلے کا اختیار نہیں دیا, فیصلے کا اختیار اپنے پاس رکھا. مسلمانوں کے بڑے لوگ, مسلمانوں کے ادارے, مسلمانوں کی اسمبلیاں, مسلمانوں کے سینٹ, مسلمانوں کی قومیں, ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو نافذ کریں. فیصلے کرنا ان کا کام نہیں ہے, فیصلے اللہ کرے. وقضى ربك, تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ کر دیا؟ سنیں اسلام کے منشور کی پہلی دفعہ, پہلی شیخ کا کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ مسلمانوں تم نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں, انفرادی اجتماعی معاملات میں, قانون میں, اخلاق میں, معیشت میں, معاشرت میں, کاروبار میں, سیاست میں, حکومت میں, تم نے صرف اللہ کی غلامی کرنی ہے, کسی اور کی نہیں کرنی. سب نے مل کر اللہ کی بندگی کرنی ہے. پہلی شک یہ. سمجھ آئی اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے, اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے؟ اور دوسری شک یہ ہے,
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا.
دوسری شک یہ ہے. پہلی شک آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ کسی کو اٹھا کر پوچھوں کہ پہلی شک کیا ہے؟ صرف اللہ کی بندگی کرو اور سب بندگی کرو. اور اس میں بات تو ساری آ جاتی ہے, لیکن اس انسان کو کھول کھول کر سمجھایا. دوسری شک یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو, کسی کے ساتھ زیادتی اور انسانوں کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق تم پر تمہارے والدین کا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مزدور رکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کرو، میں شام کو تمہیں 200 روپیہ دے دوں گا۔ وہ آپ کا وہ کام کر دیتا ہے تو شام کو اگر آپ اسے 200 روپیہ دے دیں تو یہ احسان ہے؟ یہ کہاں کا احسان ہے؟ یہ عدل ہے۔ لیکن اگر آپ 200 کی بجائے اسے 250 دے دیں یا 300 دے دیں تو یہ احسان ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ اللہ نے والدین کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ اور کہو یہ میرا اور یہ تیرا۔ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے حق سے زیادہ ان کو دو، احترام کرو۔ وہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر طواف کیا ہے، کندھوں پر اٹھا کر اپنی ماں کو میں منا لے گیا ہوں، کندھوں پر اٹھا کر عرفات لے گیا ہوں، میں نے سارے مناسک حج اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے کروائے ہیں، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بچپن کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ احسان کرو ان والدین کے ساتھ، اور پھر خود بتایا کہ احسان یہ ہے کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو کر تمہارے پاس رہے تو اس کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اف کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اف کیا ہوتی ہے؟ اف یہ ہوتی ہے کہ ان کی کسی بات پر ناگواری کا اظہار نہ کرو اور اوہ نہ کرو، اپنی گردن نہ مروڑو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ جب بھی بات کرو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کرو۔ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا دل شیشے سے زیادہ نازک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے جب تم زیادتی کرتے ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بڈھا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ ہمیں مغرب والے کہتے ہیں توڑ دو اپنے خاندانی نظام کو، تنہا تنہا ہو جاؤ، ان بزرگوں کو کہیں ہاسٹلوں میں داخل کرو اور جو بزرگ بالکل ہی بیکار ہو جائیں انہیں گولی مار کر زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دو۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ان کی آخری سانس تک ان کی خدمت کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ مغرب کے اثرات ہیں، اس کلچر کے اثرات ہیں کہ ہم نے اپنے ان بوڑھوں کو گھروں میں اپنے والدین کو چوکیدار بنا دیا ہے۔ یہ گھروں کے چوکیدار جزو معطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہم نے باقی نہیں چھوڑی۔ زیادہ سے زیادہ آج کل یہ پڑھے لکھے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ پیسے ان کی جیب میں ویسے ہوتے ہیں یا حلال کے یا آرام کے، یہ اپنے باپ کے لیے کمرے میں اے سی لگوا دیتے ہیں، وہ بیمار ہو تو اسے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اسے کپڑے اچھے دیتے ہیں، ناشتہ بھی دے دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی دے دیتے ہیں، شام کا کھانا بھی دے دیتے ہیں، نہ خود ان کی کوئی بات مانتے ہیں، نہ بیوی مانتی ہے، نہ بچے مانتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں، الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کہاں کا احترام ہے؟ دیکھو ان کے ساتھ احسان کرو، بڑھاپے میں بھی ان کو اپنے گھر کا محور و مرکز بنا کے رکھو۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تمہاری کتنی خدمت کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واللہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان والدین کو دکھ دے گا تو آخرت میں تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ اسے سزا دے گا۔
اور جو انسان ان والدین کا احترام کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، تو آخرت میں تو جو جزا اس کو ملے گی ملے گی، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا.
اور جن گھروں میں ان بڑے بوڑھوں کا احترام ہوتا ہے، ان گھروں پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے.
اور جن گھروں میں ان بڑے بوڑھوں پر زیادتی ہوتی ہے، ان گھروں سے اللہ احترام کی چادر کو اٹھا لیتا ہے،
برکت کی چادر کو اٹھا لیتا ہے. ذرا اپنا منہ بھی دیکھتے جانا اور اپنے رویوں کو بھی کاؤنٹ کرتے جانا. تیسری شک کیا ہے؟
وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُورِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.
اگلی دفعہ یہ ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو نرمی کے ساتھ جواب دو اور اس سے نرم بات کرو. یہ تیسری دفعہ ہے. تیسری شک ذرا سنیں جی. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جس غریب رشتہ دار کو تم دیتے ہو تم اس پر کوئی احسان نہیں کرتے، ہم نے حق اس کا مقرر کیا ہے کہ تم اس کو حق اس کا دو.
جب تم مسکین کو دیتے ہو تو یہ بھی کوئی احسان نہیں کرتے، ہم نے حق مقرر کیا ہے کہ مسکینوں کو دو.
اسلامی معاشرہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا معاشرہ نہیں ہے، ایک دوسرے کا مال چھیننے کا معاشرہ نہیں ہے، اغوا برائے تمام کا معاشرہ نہیں ہے، ایکسپلائٹ کرنے کا معاشرہ نہیں ہے، تعاون کا معاشرہ ہے. گرے پٹے لوگوں کو اٹھاؤ، ان کی مدد کرو. اور آگے یہ فرمایا، میں ذرا گفتگو کو تیز کرتا ہوں، آگے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو. یہاں فضول خرچی کی کیوں بات کی؟ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ اس کی بلاغت دیکھیں. یہ جو کہا نا کہ فضول خرچی نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے معاملے میں فضول خرچی کرو گے تو پھر غریبوں کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، نہ رشتہ داروں کا نہ مسکینوں کا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دے اور وہ چار کنال کی کوٹھی شروع کر دے اور ٹائی ٹائی سو کی ایک ٹائل لگانا شروع کر دے تو اس نے خاک غریبوں کی مدد کرنی، اس نے کیا مدد کرنی؟ فضول خرچ کبھی بھی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا. بھائی اللہ نے تمہیں دیا ہے تو جو تمہاری ضروریات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرو، لیکن اس کے بعد تو غریب رشتہ داروں کی اور مسکینوں کی مدد کرو. اب یہ کوئی تک تو نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے. وہ مجھے ایک صاحب نے سرگودے میں کہا، جی وہ فلان صاحب نے گھر بنایا ہے. میں نے کہا جی اچھا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا عرفان صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس میں 28 باتھ روم ہیں. میں نے کہا 28 باتھ روم مت ماری گئی 28 باتھ روم. اور اسی طرح لوگ کرتے ہیں. یہ غریبوں کی جھونپڑیاں کراچی میں دیکھیں، ایک ایک کمرے میں 15-15 افراد اور ہر فرد بیمار، اور دوسری طرف مال دیکھ. فضول خرچی نہ کریں. یہ دیکھیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے. اور اس اسلام کو ہم چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے ہمیں ریلیف مل جائے گا، یہاں سے ہمیں انصاف مل جائے گا. خاک انصاف ملے گا تمہیں؟ تمہیں آپس میں لڑا لڑا کے برباد کر دیا جائے گا. سوائے اسلام کے تمہیں کوئی انصاف نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں ریلیف نہیں دے سکتا. اور پھر کہا کہ یہ فضول خرچ جو ہیں ان کی رشتہ داری بڑے ایک معتبر بندے سے ہوتی ہے، معتبر ہستی سے، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اچھا جی، شیطان کے بھائی ان کو کیوں کہا فضول خرچوں کو؟ یہ جو کماتے ہیں اور شادی کے دن سارا ہی خرچ کر دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی کیوں کہا؟ ان کے ساتھ ان کا رشتہ کیوں جوڑا اللہ تعالیٰ نے؟ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسانوں کے اندر نفرتیں اور دشمنی پیدا ہو، اور یہ فضول خرچ یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. معاشرے میں جتنی نفرتیں ہیں وہ ان فضول خرچوں کی وجہ سے ہیں. یہ طبقات جو معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں کن کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ ان کی وجہ سے کہ جو ایک بہت بڑے محل میں خود رہتے ہیں اور ان کے پیچھے، انہی کے محل کے پیچھے جو سرونٹ کوارٹر ہے وہ ایک کمرے پر مشتمل ہے، اور اس سرونٹ کوارٹر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو محل والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. ان کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، طبقے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی کہا. یہ شیطان کا کام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. پھر کہا کہ دیکھو، اگر کوئی غریب آدمی، غریب رشتہ دار تمہارے پاس آئے، تم سے کوئی مانگے اور تمہارے پاس نہ ہو تو تم اس کو نرمی سے جواب دیا کرو. یہ نہ کہو کہ روز تو نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، اس کے گلے نہ پڑ جاؤ، نرمی سے بات کرو. اس کے بعد اگلی بات اللہ نے یہ سمجھائی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَكُونَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. دیکھو، نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لیا کرو، یعنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے معاملے میں نہ تو بخل کیا کرو کہ اپنے بچوں کو بھی دینے سے رہ جاؤ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ بالکل کھول کے فضول خرچی کیا کرو. یعنی اپنی ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں پھیلایا کرو. اور جو آدمی اس طرح کرتا ہے، واللہ وہ غریب سے غریب بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا. پھر کہا کہ دیکھو، اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ دیکھو، اللہ جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپاتولا دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے اچھی طرح باخبر ہے، جس کو جس طرح چاہتا ہے آزماتا ہے. کوئی دھکے سے تو امیر ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ حرکت نہ کیا کرو کہ اگر تمہارا پڑوسی یا تمہارا رشتہ دار، اس کے پاس مال زیادہ ہے تو تم نے بھی ضرور زیادہ ہی حاصل کرنا ہے، ہاں چوری کر کے اور فراڈ کر کے اور ڈاکہ ڈال کے کرو، میں نے بھی ضرور امیر بننا ہے اس لیے کہ میرا رشتہ دار امیر بن گیا. یہ ذہن ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی کا رنگ ویسے ہی سرخ ہے قدرتی طور پر، تو تم نے تھپڑ مار کر ضرور اپنا سرخ کرنا ہے کہ بھی میرا بھی سرخ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا رزق دیتا ہے. حوصلہ کرو اور طریقے سے اپنا وقت گزارو. سب کو نصیحتیں اللہ کرتا ہے، جہاں امیروں کو سمجھاتا ہے وہاں غریبوں کو بھی سمجھاتا ہے. اس لیے سمجھاتا ہے کہ اس کے ہاں عزت اور مقام اور مرتبہ روٹی کی وجہ سے نہیں ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو تقویٰ کی راہ پر چلتا ہے. اس کے بعد فرمایا،
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
دیکھو یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ حماقت ہے. افلاس کے ڈر سے نسل کشی نہ کرو، غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. آگے فرمایا کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں دیں. پہلے ان کا نام لیا پھر تمہارا نام لیا. اور یہ اشتہار دیتے ہیں، او بندے ہی بندے ٹی وی میں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسائل پر آبادی کا دباؤ ہے. یہی کہتے ہیں، وسائل پر آبادی کا دباؤ ہے، ہوش کرو، آبادی کم کرو. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اگر آپ عزم کر جائیں، وسائل پر آبادی کا دباؤ نہیں ہے، وسائل پر ڈاکوؤں کا دباؤ جو سب کے وسائل لوٹ کر لے گئے. آبادی کا دباؤ کہاں ہے؟ آبادی کا دباؤ کیوں غلط بات کرتے ہو؟ اور آبادی کا خطرہ اس لیے نہیں ہے، واللہ اس لیے نہیں ہے، قوم ان قوموں کو بھی جو ہمیں کہتے ہیں کہ نسل کشی کرو، خوف زدہ ہیں کہ یہ لوگ. وہ پچھلے دنوں ایک ریسرچ آئی تھی کہ مسلمانوں میں 15 سے لے کر 25 سال کے نوجوان بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ہیں، اور اگر ان نوجوانوں کے اندر اسلام کی روح پھونک دی گئی تو دنیا میں باطل خش و خشات کی طرح بہ جائے گا. یہ بے اولاد قومیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. اور ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ تم بھی بے اولاد ہو جاؤ. مسلمانوں، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. اور پھر آگے فرمایا، اب میں بات کو ذرا تیزی تیزی سے پورا کر دیتا ہوں.
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بڑا برا راستہ ہے. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ فرق ہے. آپ ذرا الفاظ پر غور کریں.
یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی محرکات زنا کو بھی بند کرو.
اور تم نے ہر چوک کو زنا کی دعوت کا ذریعہ بنا دیا ہے.
صبح سے لے کر شام تک تمہارا میڈیا اس نئی نسل بچوں کو اور بچیوں کو زنا کی دعوت دیتا ہے.
اچھا جی، اس میں کوئی ایسی بات ہے جس پر بحث کی جائے؟ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، سب کچھ برداشت کر رہے ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس مجلس میں لوگوں کو دعوت دیں. اور ابھی تک آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. ہمارا جو کل کا پروگرام ہے، آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے 10 دن کا یہ پروگرام رکھا ہی کل کے دن کے لیے تھا. کارڈ ہم نے چھپوائے ہیں، مرد بھی لے جائیں، عورتیں بھی لے جائیں. اور کل بالکل حقیقت یہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے محنت کریں، پیسہ بھی خرچ کریں، کنوینس بھی لوگوں کے لیے مہیا کریں، گھروں میں بھی جائیں. کل ہم سورہ نور اور سورہ احیاب کی آیات کی روشنی میں حیا اور پردے پر بات کریں گے. سب سے اہم پروگرام ہے کل کا ہمارا. ایک بندہ بھی سستی نہ کرے. اور واللہ اس طرح کا منظر کل بنا دیں کہ یہ انتظامیہ جتنا بھی انتظام کرے وہ کم پڑ جائے. اور یاد رکھنا کہ یہ حیا اور پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، پہلے مردوں کے لیے ہے، پھر عورتوں کے لیے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. پھر فرمایا
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.
بے گناہ کسی کو قتل نہ کرو، حق کے ساتھ قتل کرو اور قانون قتل کرے. یہاں گھروں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں لوگ قتل ہوتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یا اسے بھڑانے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے اس کے قریب جاؤ، ورنہ یتیم کا مال نہ کھاؤ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کو پورا کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پورا تولو اور پورا ناپو، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو. یہ ہے اسلامی معاشرہ جس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور دیکھو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. شک کی بنیاد پر زندگی میں کوئی فیصلہ نہ کیا کرو، عقل اور سمجھ سے فیصلے کیے کرو. شک کی بنیاد پر حرکتیں نہ کیا کرو. اور پھر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. یہ تکبر، یہ جو چال ہوتی ہے نا، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اسے پیسے کا تکبر ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اسے علم کا تکبر ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اسے عہدے کا تکبر ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اسے تقوی کا تکبر ہے. کسی قسم کا تکبر نہ کرو، ٹھیک طریقے سے زمین پر چلو. تم نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ہم نے جتنی باتیں تمہیں کہی ہیں ان کی خلاف ورزی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اور دیکھو ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، اے نبی تیری طرف یہ ساری باتیں حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے وحی کی ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، دیکھو زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں اللہ ہی کی بات مانو، ورنہ جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے. دنیا میں بھی ذلیل کر دیے جاؤ گے، جہنم میں بھی پھینک دیے جاؤ گے. تو کل کے پروگرام کو یاد رکھنا. واللہ کارڈ لے جائیں، ساری خواتین کی طرف بھی انتظام کریں. یہ نعیم صاحب کدھر ہیں؟ ادھر ہی ہیں یا غائب ہیں؟ معین صاحب کدھر ہیں؟ معین صاحب بھی غائب ہیں. یہ انتظامیہ کدھر گئی جی؟ اے تسی پیچھے جاؤ جی، معین صاحب وہ کھڑے. معین مدنی صاحب کو خدا دا خوف کرو، ساڈے سامنے ہی رہو. جاتی دفعہ آپ کارڈ لے کر جائیں، لیکن کارڈ اگر تھوڑے ہوں تو آپ فوٹو سٹیٹ کرا لیں. کل آپ نے بہت محنت کے ساتھ یہاں آنا، ایک آدمی بھی زیادتی نہ کرے. اس طرح نہ ہو کہ وہ بادشاہ نے کہا تھا نا کہ سارے دودھ لاؤ، تو سب نے سوچا میں پانی لے جاتا ہوں، باقی نے تو دودھ ہی لانا. تو اس بیچارے کا سارا ڈرم جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. آپ یہ نہ سوچیں وہ دوسرے کہیں گے تو لوگ آ جائیں گے. بھائی آپ کا کوئی ماننے والا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز تو ہوگا، پڑوسی کوئی تو ہوگا، کوئی راستے میں ملنے والا تو آپ کی بات مان لے گا. کہتے ہیں ہم کہتے تو ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں. مجھے پتا ہے آپ دو کو کہتے ہیں دو نہیں آتے، آپ دس کو کہیں گے تو دو آ جائیں گے، آپ بیس کو کہیں گے تو چار آ جائیں گے، آپ سو کو کہیں گے تو دس آ جائیں گے، اور ساتھ لے کر آئیں گے تو سارے لوگ آ جائیں گے. کچھ پیسے خرچ ہیں نا، تو پیسے جیب میں نکالیں ذرا، کوئی ویگن، کوئی سوزوکی، کوئی اس طرح. اور خواتین بھی بالکل، یہ چوبیس گھنٹے انہیں اجازت نہیں ہے، پوری طرح وہ محنت کریں. کل حیا اور پردے پر ہم بات کریں گے. کارڈ آپ لے کر جائیں، کوئی بالکل غفلت اور غلطی نہ کرے، بڑی زیادتی ہوگی اور میرے ساتھ نہیں ہوگی جناب، اپنے ساتھ ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
Visit tazkir.org.